مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج جو ہماری راؤنڈ ٹیبل ہوگی پاکستان میں تاجروں کی ہڑتال ختم ہونے کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مالی سال 2019-20 کے بجٹ میں نئے ٹیکس اقدامات کے خلاف ملک بھر کی تاجر تنظیمیں منگل سے دو روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کر رہی تھیں، جو حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد اب ختم ہو گئی۔ اس سلسلے میں ایک مختصر رپورٹ، جس کے بعد اجمل بلوچ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے، جو کہ تاجران انجمن تاجران پاکستان کے صدر ہیں۔ لیکن پہلے یہ رپورٹ۔
پاکستان میں تاجروں اور حکومت کے درمیان ٹیکس اور دیگر معاملات پر مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد تاجروں نے فوری طور پر دو روزہ ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاجروں اور حکومت کے مابین 11 نکاتی معاہدہ طے پانے کے بعد آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے رہنماؤں اور مشیر خزانہ عبد الحفیظ شیخ نے میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے 50,000 روپے سے اوپر کی خریداری پر شناختی کارڈ پیش کرنے کی شرط 31 جنوری تک معطل کر دی گئی ہے۔ اسی طرح 10 کروڑ روپے کے ٹرن اوور رکھنے والا تاجر 1.5% کے بجائے اب 0.5% ٹیکس دے گا۔ مذاکرات میں شریک تاجر رہنماؤں نے میڈیا کو بتایا کہ 10 کروڑ روپے تک کی ٹرن اوور والا تاجر ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بن پائے گا۔ تاجروں اور حکومت میں یہ بھی طے پایا ہے کہ سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کے لیے بجلی کے سالانہ بل کی حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے تک کر دی گئی ہے، جبکہ کم منافع رکھنے والے سیکٹرز کے ٹیکس کا تعین 8/9 کیا جائے گا، جو تاجروں کی کمیٹی سے مشاورت سے ہی ہوگا۔
جی اجمل بلوچ صاحب، آپ انجمن تاجران پاکستان کے سربراہ ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے آپ کا حکومت کے ساتھ، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور حکومت کیا گین کرے گی اس سے؟
دیکھیں، ہمیں جو دھکیلا جا رہا تھا نا مشکل ڈاکومنٹیشن میں، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ مشکل ڈاکومنٹیشن سیل ٹیکس رجسٹریشن تھی، جو عام تاجر نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہی جھگڑا تھا۔ مسئلہ شناختی کارڈ کا نہیں تھا، مسئلہ اسی میسو ڈاکومنٹیشن کا تھا، جو اب سیل ٹیکس رجسٹریشن سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ 6 لاکھ سے بجلی کے بل کو 12 لاکھ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 10 کروڑ تک جو ہے وہ ٹرن اوور ٹیکس میں 0.50 کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت تاجروں کے لیے ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ود ہولڈنگ ایجنٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اب ہم ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بنیں گے، ان کے مطلب سہولت کار نہیں بنے گی، یہ ڈائریکٹلی ایف پی آر جانے اور جن سے ٹیکس لینا ہے ان سے جانے۔ اسی طرح اردو کا فارم، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اردو کا فارم کر دیا گیا ہے، جو بڑا آسان ہوگا کہ سب کو پتا ہوگا اتنا میرا ٹیکس ہے، یہ میری ٹرن اوور ہے، اس پر میں نے یہ ٹیکس دینا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یہی جھگڑا تھا ہمارا، یہی لڑائی تھی کہ ہم کوئی ٹیکنیکل بابو نہ ہم بن سکتے ہیں نہ ہم رکھ سکتے ہیں، خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو وہ پھر ہمیں 2.5-3 لاکھ روپے کے سال کے اخراجات کرنے ہوں گے۔
اجمل بلوچ صاحب، جو بتائیے کہ حکومت تو جو اس ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہ رہی تھی اور ریوینیوز میں اضافہ کرنا چاہ رہی تھی، اس میں تو تاخیر ہو جائے گی ظاہر ہے، تو حکومت کے لیے جو اس وقت دو شدید دو معاشی مشکلات میں ہے، اس سے کوئی آسانی تو فراہم نہیں ہوگی؟
تاخیر ہوگی، اس سے پاکستان کا ماحول اچھا ہوگا، تاجر برادری کا ماحول جو اس وقت ٹینشن کا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا، خریداری شروع ہو جائے گی اور ایک چہل پہل آ جائے گی۔ ٹیکس کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ان کو کہا ہے کہ ٹیکس جس کا 30 بنتا ہوگا وہ 50 دے دے گا، ہمیں جو محکمے سے انہوں نے جان چھڑا دی ہے، محکمے کو ہم سے دور کیا ہے۔ اصل میں ہمیں آج تک نا یہ جو ایف بی آر ہے ہمارا، اس نے چاہے کوئی بھی حکومت گزری، آپ کو پتہ ہے ہر حکومت کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، ہر ایک نے آئی ایم ایف سے ایسے معاہدے کر لیے ہیں جن سے ہمیں جھگڑنا پڑا ہے، جھگڑ کے پھر ہم نے چاہے وہ ساگدار ہوں، شوکت عزیز ہوں، شوکت ترین ہوں، حفیظ پاشا ہوں، موجودہ حفیظ شیخ ہوں، تو ہمارا جھگڑا ان سے رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں، اصل بدقسمتی ہماری یہی ہے نا کہ آئی ایم ایف کے ملازم ہی ہمارے وہ ہوتے ہیں وزیر خزانہ، ہی بدقسمتی ہے۔ دیکھیں اسد عمر صاحب نے ہمیں آسان ٹیکس اسکیم، فکس ٹیکس اسکیم دے دی تھی، شروع میں ہی دے دی تھی، اور ان کو پتا تھا اس بات کا، قومی اسمبلی کے وہ ممبر تھے اور ان کو اس بات کا علم تھا کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں، ہم ادھر ہی سے ٹیکس کلیکٹ کر لیں، اور تاجر برادری تیار ہو گئی تھی فکس ٹیکس دینے کے لیے، تو یہ بڑا آسان تھا۔ دیکھیں اس پاکستان کے تاجروں کے ساتھ آئی ایم ایف کو بھی چاہیے جب وہ معاہدہ کرتی ہے تو کم از کم اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کن کس ملک سے معاہدہ کر رہی ہے، اس کے لٹریسی ریٹ کے مطابق. ہمارے حکمران جب بھی یہ بات کرتے ہیں، یہ ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں ایف بی آر میں، وہ جب یہ معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ بغیر سوچے سمجھے معاہدہ کر لیتے ہیں. لیکن چائنا اپنی زبان میں کرتا ہے، رشین اپنی زبان میں کرتے ہیں، فرینچ اپنی زبان میں کرتے ہیں، کوئی دنیا کے سارے ممالک اپنے لوگوں کی آسانی دیکھتے ہیں معاہدہ کرتے وقت. لیکن ہماری حکومتیں یا ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں بدقسمتی ہے کہ وہ ہوتے آئی ایم ایف کے ہیں تو وہ پھر آئی ایم ایف کی زبان بولتے ہیں. یہ وہ پرابلمز ہیں جن کے لیے ہم جھگڑا کر رہے تھے. تو ظاہر ہے اس وقت بھی آپ کو پتہ ہی کہ ملک کا خزانہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ کون ہے؟ وہ آئی ایم ایف کے لوگ ہیں، آئی ایم ایف کے ملازم ہیں. جس دن پاکستانی عوام کے نمائندے کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہوگا، ایک تو قرضوں کی اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں قرضوں میں اتنا ڈبو دیا گیا ہے کہ ہم 1,000 کروڑ روپے روزانہ کا حکومت جو ہے سود ادا کر رہی ہے. تو یہ وہ پرابلمز ہیں جو کہ ہیں حکومت ہر حکومت کے لیے ہوتی ہیں. لیکن میں اس میں اسد عمر صاحب کو جو آپ بات کر رہے تھے یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ قومی اسمبلی کے نمائندے تھے اور انہوں نے ہماری بات کی تھی.
اچھا مجھے یہ اور بتائیے کہ اس معاہدے کے بعد اب جب آپ لوگ ٹیکس دینا شروع کریں گے تو پاکستان گورنمنٹ کے ٹیکس نیٹ میں کتنا اضافہ ہوگا؟
سر آپ خود آنکھوں سے دیکھیں گے، جب اس قوم پر اعتماد کیا جائے گا، ہماری قومی زبان میں بھی ہمیں پیپر مل رہے ہیں، لوگ خوشی سے زیادہ ٹیکس جمع کرائیں گے. آپ دیکھیے گا محکمے کی تلوار جب ہم سے ہٹ جائے گی، چوروں کی تلوار ہم سے ہٹ جائے گی. اصل میں دیکھیں نا، وزیر اعظم صاحب اب بھی کہتے ہیں کہ ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے، ایف بی آر میں بڑا ٹیکس کھایا جاتا ہے، 6-7 ارب روپیہ تو یہ کھا جاتے ہیں. تو یہ وہ پرابلم ہے.
مگر اب تو ایف بی آر نے بالکل پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ ختم کر دیا، سارا مشینی طریقے سے ہوگا، تو پھر کیسے پیسے کھائیں گے؟
اصل میں ہم یہی چاہتے تھے نا کہ اب ایف بی آر سے ہم دور ہو جائیں.
چلیں بہت شکریہ آپ کا اجمل بلو صاحب، آپ کو ٹی وی پہ جانا ہے میرے ساتھ.
میں بیٹھا ہوں ادھر ہی سے بات کر رہا ہوں، ٹی وی کے اندر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں.
عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز معاشی ماہر ہیں، ڈائریکٹر ہیں اے ڈی گروپ آف کمپنیز. میں یہ بتائیے عمر فاروق صاحب کہ ابھی آپ نے گفتگو سنی اجمل بلو صاحب کے ساتھ ہماری، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس ایگریمنٹ سے کچھ فائدہ پہنچے گا اور ٹیکس نیٹ واقعی بڑھے گا، ریونیو میں اضافہ ہو سکے گا؟
دیکھیے اس پورے، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں فار ہیونگ می آن دا پروگرام. ٹو اسٹارٹ ود، جو اس کا پورا تھوڑا سا ہولسٹک میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں.
جی پلیز.
یہ جو اگریمنٹ ہے یہ ایک سیلف، آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ اس دفعہ بہت ٹائٹ اسپاٹ میں تھی ان ٹرمز آف، ایک اینڈ پہ پولیٹیکل پریشر ہے جو کہ اپوزیشن پارٹی کی پروٹیسٹ کی وجہ سے ہے، اور اسی کو بڑا پرفیکٹلی ٹائم کیا ہے ہماری ٹریڈر کمیونٹی نے، اور آئی تھنک یہ چیز ان کے فیور میں پلے آؤٹ ہوئی ہے. اور گورنمنٹ اس پورے اگر آپ پالیسی پکچر میں دیکھیں تو لوزنگ اینڈ پہ ہے جو گورنمنٹ نے کیون کیا ہے. اب اس کو اگر آپ کی امپلیکیشن سمجھنی ہے تو اس میں آپ کو اس کو دو لینگویج سے دیکھنا پڑے گا، ایک اس کا شارٹ ٹرم آبجیکٹیو ہیں اور ایک لانگ ٹرم اس کی امپلیکیشن ہیں. جو کہ شارٹ ٹرم میں ایک جو ڈیپ اکنامک سلو ڈاؤن کی سچویشن تھی جو کہ ایویڈنٹ ہے بالکل، اگر آپ جو کنزمپشن کا نمبر دیکھیں، آٹوز کے نمبر دیکھیں، ڈیزل کی تو تمام لیڈنگ انڈیکیٹر ایک واضح سلو ڈاؤن جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہے تھے. گورنمنٹ کے لیے یہ کافی امپورٹنٹ تھا اس پوائنٹ ان ٹائم پہ کہ وہ سم ہاؤ کسی طریقے سے ریلیف دے، تاکہ یہ جو سچویشن بن رہی تھی، ایک بیک لاگ کی سچویشن بن رہی تھی جس کی وجہ سے اسٹرائکس اور یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں، اوبیسلی اکنامک ایکٹیویٹی کو ہلٹ کرتی ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو ابھی کیو ان کرنا پڑا فار دا ٹائم بی اینڈ. یہ تو اس کی شارٹ ٹرم امپلیکیشن ہے، لیکن لانگ ٹرم میں آئی گیس یہ جو پی ٹی آئی کا ریفارم کا ایجنڈا ہے، یہ اس کے لیے یہ جو کنڈیشنالٹیز ہیں ان کو اس پہ اگر گورنمنٹ اسٹک کرتی ہے فار انسٹنس سی این آئی سی کی کنڈیشن پہ، تو یہ ان کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے ان کی سیریسنس کو گیج کرنے کے لیے. تو آگے چل کے آئی گیس دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ واقعی کروا پاتی ہے یا نہیں کروا پاتی. ابھی تک بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے گورنمنٹ ویک اینڈ پہ ہے اور ٹریڈر کمیونٹی جو ہے وہ اس کی وہ اسٹرینتھ سچویشن میں ہے.
اچھا یہ بتائیے, جو ابھی اجمل صاحب گفتگو کر رہے تھے آئی ایم ایف کے بارے میں, جو تحفظات ہیں, ریزرویشنز ہیں تاجر برادری کے, وہ کس حد تک درست ہیں؟
دیکھیے کچھ حد تک جو اجمل صاحب بات کر رہے تھے اس میں ایک اگر آپ ایلیمنٹ دیکھیں گے کہ ڈومیسٹک جو ہمارے یہاں پالیسی میکنگ ہے وہ کی ایسٹ کو زیادہ ایویڈینس بیس نہیں ہے, وہ جو ہمیں انٹرنیشنل باڈیز یا جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہمیں گائڈ لائن دیتے ہیں ورلڈ بیسٹ پریکٹس گائڈ لائن, تو ہم لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں جو سم ٹائمز اچھے رزلٹ ڈیل نہیں کرتی. اور ہم نے کئی دفعہ ایسے پروجیکٹ دیکھے ہیں جن میں آئی مین پراپر ایک ریفارم کا ایجنڈا تھا اینڈ دین اس پہ کوئی ایسے رزلٹ پروڈیوس نہیں ہو پائے. اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو آبجیکٹیو از ٹو براڈن دا ٹیکس بیس, جو کہ ابھی ہماری بہت ہی اسمال بیس ہے, بہت نیرو بیس ہے, یہ آبجیکٹیو ہے. اب اس میں جو انجمن تاجران کا یہ جو ٹریڈر کمیونٹی کا ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ان کو ایک تو وہ ابڈیکٹلی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں, وچ ان مائی اوپینین از ناٹ دا رائٹ وے, جہاں پہ ٹریڈر کمیونٹی تھوڑا سا غلط ہے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس پورے جو یہ ان کا ایجنڈا ہے اس کو گریجولی امپلیمنٹ کریں, انسٹیڈ آف کہ آپ نے اسٹریٹ اوے وہی 1.5% لگا دیا اور وہ کر دیا. یہ اگریمنٹ جو ابھی ہوا ہے آئی تھنک یہ اس طرف ایک موو تھی کہ گریجول امپلیمنٹیشن کی جائے جو بھی ریفارم انیشیٹو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. بظاہر اگر دیکھا جائے جس طرح گورنمنٹ انیشیلی آئی تھی تو اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی آئی ایم ایف کی طرف سے رپورٹ آئے اس کے اینڈ پہ, اور انفیکٹ نیوز رپورٹ میں یہ وائڈلی کوٹ بھی ہوا ہے ابھی, انفیکٹ چیئرمین ایف ڈی آر کو کوٹ کیا ہے جو لوکل ہمارا پرنٹ میڈیا, انہوں نے کہ وہ لوگ شاید یہ جو نیا ٹیکس ریجیم ہے, ٹیکس ریجیم جو انہوں نے پروپوز کیا تھا جس میں ابھی فردر اور لیویز دیے ہیں, یہ آئی ایم ایف سے بھی اپروو کروائیں گے اور ان سے اس پہ جو ہے گو ہیڈ لیں گے. تو تھوڑی سی کریڈنس ملتی ہے جو ٹریڈر کمیونٹی کا ویو ہے کہ یہ اس میں آئی ایم ایف کا پوش ہے. بٹ اگر آپ اپنے اکنامک کنٹری پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو یہ ہمیں کرنا بھی ہے, بس فرق اس میں دو اوپینین کا فرق ہے. ایک میرے اوپینین میں ایز اے آؤٹ سائڈر اس کو گریجولی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, بیکاز آلریڈی اکنامی کافی سلو ڈاؤن چل رہا ہے, اکنامک سلو ڈاؤن چل رہا ہے اور معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں ریئل اکانومی کے. تو اگر اس میں آپ کوئی ابزرو یا کوئی ریفارم پروسیس ریفارم ایسا ریفارمس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ایک اسٹینڈ اسٹل کی سچویشن پہ لے آتا ہے اکانومی کو, تو وہ تھوڑا سا آئی تھنک پین فل ہوگا. اور وہ ایونچولی جو ان کے دوسرے ٹیکس کلیکشن کے ٹارگیٹس ہیں, بیکاز ریئل اکانومی اگر اچھا پرفارم نہیں کرے گی تو ان کو بھی ہرٹ کرے گا. تو اس اینگل میں آئی تھنک اس کی امپلیکیشنز ہیں.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دا لانگ رن یہ جو سسٹم ہے یا یہ جو آج معاہدہ ہوا ہے یہ گورنمنٹ کے ریونیو کلیکشن میں اضافے کا سبب بنے گا؟
دیکھیں معاہدہ جو ہے, دیکھیے گورنمنٹ کوئی اتنا زیادہ ریونیو ایسا اس سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی ابھی فدیس فسکل ایئر. اگر آپ بات کر لیں تو میں آپ کو انفیکٹ اس کے تھوڑے نمبر بھی بتاتا ہوں. جو ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس میں تقریباً یہ ریٹیل سیکٹر جو ہے یہ تقریباً 18% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ٹیکس کلیکشن میں ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ صرف 0.5% آف جی ڈی پی ہے. تو کچھ 40 ارب کے قریب لگ بھگ جو ہے ان کی طرف سے ٹیکس کلیکشن جو ہے گورنمنٹ پہ ہوتی ہے 40 سے 50 ارب کے درمیان. تو گورنمنٹ اس کا پرپز یہ نہیں تھا کہ ابھی فل فور فوراً سے کوئی بڑی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ اس اینڈ سے کرنا. اس کا پرپز یہ تھا کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا, سورسز آف انکم آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کس کس جگہ سے ریونیو کا پوٹینشیل ہے, اور پھر دین ایونچولی اس کو ریز کرنا, ٹھیک ہے. اسی لیے آپ نے اگر اس پورے اگریمنٹ نوٹس کریں تو گورنمنٹ نے باقی سب چیزوں پہ لیوے دیا ان سینس کے اوپر ریڈکشن کی ہے, لیکن سی ایم اے اس کی کنڈیشن کو صرف انہوں نے ڈیفر کیا ہے. اس کی لمٹ کو چاہیے کہ 50K سے مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید کوئی 100K تک اس کو جو ہے وہ لمٹ ایکسٹینڈ کر دیں گے تاکہ جو اس سے لو بریکٹ کی سیلز ہیں وہ تاکہ نہ ریفلیکٹ ہو سکیں. تو اس ٹائم پہ تو اگین اس میں دیکھنا آگے گوئنگ فارورڈ یہ ہوگا کہ جنوری کے بعد گورنمنٹ یہ امپلیمنٹ کروا پاتی ہے یا نہیں کروا پاتی, अगर गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट करवा पाती है तो फिर तो आई थिंक ये एग्रीमेंट एक एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक एक वो आप समझ लें कि एक प्रोसेस का एक स्टार्ट है, रिफॉर्म प्रोसेस का स्टार्ट है, जिसमें आपने चिल्ड्रन कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले लिया और उनकी उनकी तरफ से एक काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस है सीएनएससी कंडीशन। लेकिन अगर और फर्दर इसमें डिलेज होते हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर आई थिंक ये कंसर्निंग हो जाएगा और ये जो पूरा रिफॉर्म का जो प्रोजेक्ट है, जो रिफॉर्म एजेंडा है, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
बहुत शुक्रिया आपका जनाब उमर फारूक साहब, और हम बताते चलें कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी भी हमारे साथ होंगे और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जनाब खालिद परवेज साहब हैं जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान के, इनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक जिसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है, आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं, पता है www.urduvoa.com।
वेलकम बैक। खालिद परवेज साहब, आप डील कर रहे हैं ताजरान के साथ और हुकूमत के साथ भी आपने डील किया है, ये बताइए कि ये जो माहदा हुआ है, आप क्या ये समझते हैं कि मुल्क की जो मीशत है इस वक्त, उसके लिए किसी एतबार से ये माहदा सूदमंद होगा?
बहुत शुक्रिया जनाब रब्ता करने का। तो बेसिकली मैं जो हकायक जो है ना
जी,
कि किस मकसद के लिए ये हड़ताल की गई
जी,
किस मकसद के लिए कारोबार बंद हुआ, उसमें एक मेन वजह जो शनाख्ती कार्ड की शर्त
जी,
जिसे अब भी खबरें ये चल रही हैं कि जनाब 3 माह बाद कार्रवाई की जाएगी शबर जैदी, फिर 3 माह बाद ये जो 3 माह की मोहलत दी गई है, बात आप समझ रहे हैं
जी जी,
कि ये मोहलत दी गई है और इसमें कोई, मैं नहीं समझता जिन बातों पर आज इन्होंने कहा है या लोगों को एतमाद में लिया, जिन लोगों को भी, ये 25 तारीख को हमारी शबरदादी साहब से मुलाकात हुई थी, वो सब इन चीजों पर एग्री थे, बल्कि 6 माह पहले भी थे। इसमें खास बात है, उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ, वो कहते हैं जनाब कि सेल टैक्स में कमी की जाएगी, ये आज नहीं, ये 6 कह रहे हैं, आसान बनाया जाएगा, ये बजट के वक्त की बात है, उस वक्त से लेके आज तक की रेट लगाई हुई है, आसानियां पैदा की जाएंगी, ये करते, इन चीजों से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो करने वाले ही बता सकते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। अगर अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जहां हमारे असलम मियां साहब नशियात के गुजरा हैं सुबाई, वो कह रहे थे कि ताजरों ने ये कमिटमेंट भी की है कि वो नए सेल टैक्स में लोगों को लेकर आएंगे, एसएससी बनाएंगे। बात ये है कि हम कहते हैं हम टैक्स से बाहर नहीं, हम कहते हैं टैक्स देना चाहिए, हर मुहिब्बे वतन को देना चाहिए, एक हद होती है किसी चीज की, एक सिस्टम के तहत लिया जाता है टैक्स। ये जो मुआहदा है, आप इसे मुआहदा कह रहे हैं, लेकिन ये तो पहले ही एग्री था, जिन्होंने कहा 10 करोड़ तक की आमदन वाले से लिया जाएगा, तो ये शबरदादी साहब ने कहा था, हमने कहा जी ये 10 करोड़ तो बहुत कम है, आप इसको कम से कम 15 करें, तो उन्होंने कहा था अच्छा 11-12 तक बात कर रहे हैं हम। लेकिन आज वो बड़ा मुझे अफसोस हुआ जो ये सुनकर के 10 पर कोई मुआहदा हुआ है, और फिर सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसको मैं खूबसूरत ही कहूंगा कि ताजरान की जो तंजीमें हैं पाकिस्तान में, उनकी जो तादाद है 8 के करीब है, ये बड़ी तंजीमें हैं
जी,
और उसमें से 2 तंजीमें इसमें शमूलियत अख्तियार की है, एक हालिया 3 माह पहले बनी थी तंजीम اور ایک تنظیم جو ہے وہ پرانی ہے, انجمن کے نام سے یہ دونوں تنظیمیں کام کر رہی ہیں, اور یہ آج کے اجلاس میں ان سے یہی دو تنظیمیں شامل تھی, اور کسی تنظیم کو اطلاع نہیں دی گئی. اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ یہ جو انہوں نے ابھی کیا ہے یہ تو یہ چھ ماہ سے کہتے آ رہے ہیں.
اچھا نہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک سیکنڈ
کریں گے,
میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بقیہ تنظیمیں شریک نہیں ہوئی ہیں, تو کیا تاجر تنظیموں کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف ہے؟
نہیں, تاجر تنظیموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ جو چیز انہوں نے کی ہے, ہم جو فائٹ کر رہے تھے جس سے ہماری ٹریڈ برباد ہو گئی, جس سے ہماری انڈسٹری برباد ہو گئی, اس کا مین فیکٹر یہی تھا کہ شناختی کارڈ ڈاکومنٹیشن چاہتے ہیں ہم بھی, لیکن کرے ایک انڈسٹری کی حد تک, ایک ڈسٹریبیوٹر کی حد تک. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ اپنی بچی کے لیے, بچے کے لیے 50,000 کی خریداری کرتا ہے اور آپ اس پر شناختی کارڈ وہ دے, وہ آگے جمع کرائے, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور وہ کہاں سے حساب دے گا جس نے پائی پائی کر کے جمع کیا, کمیٹیاں بنائی اپنے بچے کے لیے, اپنی بچی کے لیے, یہ صرف تباہتے ہیں اس میں.
اچھا یہ بتائیے جی,
ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے, ایک دم سے کوئی چیز مسلط نہیں کی جا سکتی. کسی چیز پر بھی آپ ایک دم سے دوش ڈال دیں گے تو وہ چیز زمین پر آ گئے گی, اگر آپ آہستہ آہستہ کر کے اس پر رکھیں گے تو وہ شاید اس طرح بوجھ کھا لیں.
اچھا خالد پرویز صاحب جی, ایک بات یہ اور بتائیے خالد پرویز صاحب کہ ٹوٹل کتنے تاجر ہیں جو اس ٹیکس نیٹ میں آئیں گے؟
جناب میری بات سنیں, حکومت پاکستان نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے, شبر زیدی صاحب کہتے ہیں 22 کروڑ کی آبادی میں ایک ٹاک نیا سیسی آ گیا. میں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی میں 1 لاکھ آدمی آ گیا, میں کہتا ہوں محبت سے, تاجروں کے ساتھ مشاورت سے آپ ان کے تعاون کے ساتھ اگر چلیں گے تو وہ 10 لاکھ, میں ایک عام آدمی ہوں, 10 لاکھ آدمی آئے گا, جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح کریں, جس طرح یہ کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں تلوار سر پر لٹکتی رہے گی, تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے نیچے سے گزرنے کی کوئی کوشش کرے گا. اصل بات اعتماد کی ہے کہ تاجروں کو اعتماد میں لیا جاتا, ان کو اعتماد میں ان کے سلام مشورے کے ساتھ ملک کی معیشت کا ایک پہیہ جو ہے اس وقت جام ہو چکا ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے کاروبار تو کھل جائے گا کل, لیکن اس اقدام سے ملک کی صنعت کا جو پہیہ رکا ہوا ہے, جو اس ملک کی ٹریڈ کا پہیہ رکا ہوا ہے, وہ چل پڑے گا. اگر وہ چل پڑتا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آگے کوئی مسئلہ ہوگا, آپ جو مرضی
آفس کر دیں گے. ایک بات یہ اور بتائیے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ تاجر ٹیکس دینا نہیں چاہتے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
بالکل غلط بات ہے, میں یہ کہتا ہوں مجھے وہ پاکستان کا تاجر بتائے جو ٹیکس نہیں دینا چاہتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت ٹیکس لینا نہیں چاہتی, حکومت سے مراد میری ہمارے محکمے ایف بی آر ٹیکس لینا نہیں چاہتی. لینے کے بڑے طریقے ہیں, ہم نکلے تھے نان فائلر کو فائلر بنانے کے لیے, اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم ایسے لوگوں کو شامل کریں گے, لیکن اس کے لیے شرط ایک ہے کہ اس کو اعتماد میں لیا جائے. جو ٹیکس دے نہیں رہا اس کو تھوڑے پیسوں کے ساتھ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے, بجائے کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ خرچ کر کے ایڈورٹائزمنٹ کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے 1 لاکھ آدمی اگر آ جائے, نہیں یہ کافی نہیں ہے 22 کروڑ کی آبادی میں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس دفعہ
جی
اتنا پیسہ اس ملک سے باہر چلا گیا, اتنا پیسہ اس ملک سے ملیشیا چلا گیا, اتنا پیسہ اس ملک سے چائنا چلا گیا, اس ملک سے دبئی میں چلا گیا, جو مردہ حالت میں تھا تو بھائی آج اپنے پیروں پر پھر کھڑا ہو رہا ہے, اس میں سارے پاکستانی ہیں, اس میں پاکستان
جی
لوگ.
بہت شکریہ خالد پرویز صاحب,
ان کو جانے دیا گیا, وہ ان کو اطمینان میں نہیں لیا گیا, ان کو تحفظ نہیں دیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی پالیسی, دوستانہ پالیسی بنائی جائے جس سے ہر لوگ خوشی کے ساتھ نیٹ میں آئے. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں کو اگر تاجروں کو اعتماد میں لیا جائے تو یہ بڑے محب وطن لوگ ہیں اور یہ ٹیکس کی لائنیں لگا کر دیں گے. لیکن ان کو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں ٹیکس نیٹ میں جا رہا ہوں, مجھے پانچ سال کوئی پیچھے کا نہیں. اس میں تین کیٹیگریز میں نے لکھ کر دیا شبر زیدی صاحب کو کہ ان میں تین کیٹیگری بنا دیں, اے بی اور سی. اس میں تین اس کی حیثیت کے مطابق بنا دیں آپ. اب جو ٹیکس نیٹ میں ہے جو دے رہے ہیں یہ ان پر ہی تلوار کھڑی کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہوگا؟
جی صحیح ہے حل پرویز صاحب. جی میں یہاں آپ کو روکوں گا, آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب ملک بوستان صاحب ہیں جو صدر ہیں ایکسچینج ایسوسی ایشن کے. ملک صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت پاکستان کی اکنامی کی کنڈیشن ہے, آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاجروں کا ایک معاہدہ ہوا ہے, پاکستان کے جو اس وقت تو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اور ڈالر کے ساتھ جو اس کی پوزیشن ہے, اب وہ کیا ہے؟ کچھ اسٹیبل ہوئی ہے کیا پاکستان کی اکانومی میں؟ آپ کو وہی عدم استحکام نظر آتا ہے یا کچھ بہتر نظر آتا ہے؟
جو فارن ایکسچینج کی حد تک تو پاکستان کی پالیسی مستحکم بھی ہوئی ہے اور پازیٹو نیوز بھی آئی ہیں, اور پہلی دفعہ پاکستان میں پچھلے اگر آپ دیکھیں چھ سال کا ڈیٹا تو پہلی دفعہ پاکستان کا جو ٹریڈ گیپ ہے وہ کم ہو گیا, کیونکہ کبھی کم نہیں ہو رہا تھا, ہمیشہ بڑھ کے آتا تھا. ایک تو پہلی یہ پازیٹیو خبر آئی ہے. دوسری یہ کہ پہلی کوارٹر میں جو ہے پاکستان نے بڑی پیمنٹ بھی کرنی تھی, اس کے باوجود بھی ریزرو جو ہیں 15 ارب ڈالر سے اوپر یہ نیچے نہیں گئے جو کہ ہمیشہ 13 اور 14 کے درمیان رہتے تھے. اور تیسری یہ ایک پاکستان
جی
جی کہا تھا کہ آپ فارن ایکسچینج کا بزنس کرتے ہیں اور فارن ایکسچینج کی ہمیں ضرورت ہے تو آپ اس میں حکومت کی ہیلپ کریں, تو ہم نے انہیں وعدہ کیا کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں پورا اپنا رول ادا کریں گے. اور ہم نے پھر پبلک سے اپیل کی کہ آپ پاکستانی میرے روپے میں انویسٹمنٹ کریں, ڈالر کی بجائے ڈالر میں آپ رکھنے میں اتنا فائدہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ڈالر کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 1-2% ہے جبکہ آپ پاکستانی روپے کا انٹرسٹ ریٹ ہے 13% ہے, اگر آپ لانگ ٹرم کرتے ہیں تو 18% پہ چلا جاتا ہے. تو یہ ہم نے قوم سے اپیل کی, قوم نے اس پہ لبیک کہا, اور میں بڑے آپ کو خوشی کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے حکومت کو بھی پتا ہے اس چیز کا کہ ایکسچینج کمپنی کے کاؤنٹر پہ روزانہ 8-10 ملین ڈالر لوگ آ کے اپنے اس میں ریال بھی ہیں, ڈالر بھی ہیں, پاؤنڈ بھی ہیں, یورو بھی ہیں, جو کہ لوگوں نے گھروں میں انویسٹمنٹ کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ اپنے کاؤنٹروں پہ سیل کر رہے ہیں. تو وہ ہم وہی ڈالر ہمارے پاس خریدنے والا کوئی نہیں ہے, پبلک اب ڈالر بیچ رہی ہے, خرید لے رہی ہے, اور ہم بینکوں میں سلنڈر کر رہے ہیں. اور پچھلے 4 مہینوں میں 1.5 ارب ڈالر حکومت پاکستان کو انٹر بینک کے لیے سلنڈر کیا ہے, جو کہ بڑی اچھی خبر ہے, اور پاکستان کے مقدر کو بھی بہتر کیا ہے, روپے کو بھی مضبوط کیا ہے, جو ہماری قوم نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں اس میں بڑا فخر ہے, اور ہماری قوم سے میں سلام پیش کرتا ہوں. تو ہماری اس ریکویسٹ میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور پاکستان کو اس مشکل وقت میں فارن ایکسچینج کے جو ان کا رول تھا کم کرنے میں مدد دی.
ملک بوستان صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ ابھی سینیریو بتا رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کا, اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں بھی آپ نے بات کی, یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ایکسپورٹس بڑھنے سے کم ہوا ہے یا اخراجات میں کمی سے کم ہوا ہے؟
نہیں جی, یہ ایکسپورٹ بھی بڑی ہے لیکن بہت معمولی بڑی ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے کم ہوا ہے وہ امپورٹ کم ہوئی ہماری, جو کہ ہماری جو ہے امپورٹ تھی فرسٹ کوارٹر میں پہلی دفعہ جو ہے تقریباً 3 ارب ڈالر کا جو ہے ٹریڈ کم ہوا ہے. تو 3 ارب ڈالر بہت بڑا اماؤنٹ ہے, اگر اس طرح جاری رہتا ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ یہ جو ہے سال میں 15 ارب ڈالر تک ہمارا یہ اگر کم ہو جاتا ہے پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشحال بات ہوگی, کیونکہ پاکستان کو پچھلے 5 سال کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو ہر سال تقریباً 15-20 بلین ڈالر صرف امپورٹ بل کے لیے ادا کرنے کے لیے لون لینے پڑتے تھے, اور بڑے مہنگے لون لینے پڑتے تھے. اور پاکستان نے جو ہے جب بھی ڈالر بانڈ فلوٹ کیا ہے, یورو بانڈ کریا ہے, سکو کیا ہے, 7-8% پہ کیا ہے, جو کہ 5 سال اور 7 سال کے پیریڈ تھا, لیکن جو ہم نے 3-3 مہینے کی حکومت نے لون لیے ہیں وہ 13-13% پہ لیے ہیں. تو لوگوں نے پاکستان کی اس مجبوری سے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, حکومت مجبور تھی پچھلے لون ادا کرنے کے لیے لون لینے پڑتے تھے, تو ہمیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ گئی. اور یہ ہم نے حکومت کو بتایا کہ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم اپنے लग्जरी आइटम बिल्कुल बैन कर दें, लेकिन उन्होंने बैन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ड्यूटियाँ मैंने फिर बढ़ा दें, तो अल्लाह करेगा पाकिस्तान जब ड्यूटियाँ बढ़ाएगा तो मैनुफैक्चरिंग हमारी बढ़ेगी, लोकल चीज़ों की डिमांड अब बढ़ चुकी है, उससे हमारा बिजनेस भी चल पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमने उनकी कोशिश गुजार की हैं और उन्होंने इसको अमल भी किया है, ड्यूटियाँ बढ़ाने से हमें बड़ा फायदा हुआ है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी।
मलिक बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया आपका। और सामने हम बताते चले कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ तो टेलीफोन लाइन पर हैं, मुमताज माहिर माशियात हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उस ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से फिर गुफ्तगू होती है।
मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल, अहम वाकयात और मसाइल पर मुबस्सरीन और माहरीन के बेलाग तबसरे और तबादले ख्याल। पेश खिदमत है हमारा आज का प्रोग्राम।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वेलकम बैक डॉक्टर शाह सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं कि ताजरों के साथ एक माहदा हुआ है हुकूमत का, और उस माहदे के सिलसिले में हफीज शेख साहब जो एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंशियल अफेयर्स पर, उन्होंने यूं इजहार ख्याल किया है।
मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल, अहम वाकयात और मसाइल पर मुबस्सरीन और माहरीन के बेलाग तबसरे और तबादले ख्याल।
मैं माफी चाहता हूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो बज नहीं सकेगा। डॉक्टर साहब जी बताइए, जो माहिदा हुआ है इसका मतलब क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए?
बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपसे यह कहूँ कि ये जो सौदा जो भी है, इसको मैं अपनी को पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा और ये टूट जाएगा। हुआ ये था कि आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान का कल मार्च है, तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको ट्रास्ट दिया हुकूमत को कि आप इनके साथ किसी भी चीज पर मामला तय करें। तो इन्होंने ये किया कि उनको कुछ मराहत दे दी और उनसे कुछ फ्यूचर में वायदे ले लिए जिसको वो कभी भी पूरा नहीं करेंगे, लेकिन उनका करंट उससे कोई नहीं था कि उनको दिया है, उनसे लिया कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि वो आइडेंटिटी कार्ड, मुझे जहाँ तक पता है ये बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं है, और आप देखेंगे कि कल तक ये न्यूज आ जाएगी या बाद में कि वो इसमें आइडेंटिटी कार्ड की शर्त के लिए तैयार नहीं है, और ये सारी चीज जो है ये कोलैप्स हो जाएगी, नंबर एक। और इसको आप सौदा कह सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने क्रेडिट ले लिया, जनाब ये स्ट्राइक हो रही थी उससे कि उनको तकलीफ पहुंची, हमने उसको नाकाम बना दिया, इससे आगे कुछ नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि इनका आप ये देखिए कि 40 लाख पाकिस्तान में ताजिर हैं, जिनमें से 3,92,000 से इनकम टैक्स देते हैं, यानी 4 लाख, तो बाकी तो 36 लाख नहीं दे रहे। तो अगर पाकिस्तान में हमने ये तय कर लिया है कि 25 साल से तमाम हुकूमतें ये कह रही हैं कि हम मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, हम जो है हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, टैक्स मशीनरी की इसलाह करेंगे, टैक्स GDP का रेशो बढ़ाएंगे, लेकिन किसी हुकूमत जो 5 हुकूमत 93 से अब तक आई, उन्होंने और ये छठी हुकूमत PTI, उनका कोई इरादा नहीं है कि इस पर अमल करें। हालांकि उन सब के मंशूर में ये लिखा है कि ये किया जाएगा, और वो ये भी कहते हैं कि अगर ये इस्लाहत नहीं करते तो मईशत तो क्या पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। अब सवाल से ये पैदा हो रहा है
डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब मैं जरा सा यहाँ आपको रुकूंगा, जो टेक्निकल प्रॉब्लम हमारी हुई थी वो खत्म हो गई है। मैं चाहता हूँ हफीज शेख साहब ने जो कहा है जरा उसको सुन ले, ताकि फिर मैं आपका कमेंट दे सकूँ।
जी जी, तो बुनियादी गोल है वो ہماری حکومت کا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ بھی صاحب حیثیت ہیں وہ ٹیکس ادا کریں. اصل چیز یہ ہے کہ کیسے کانفیڈنس دیا جائے اپنے بزنس کمیونٹی کو کہ وہ آگے آئیں اور انہیں کوئی بھی شک و شبہ ہو تو اسے دور کیا جائے اور ان کو مائل کیا جائے کہ وہ آ کر اپنا یہ قومی فریضہ جو ہے پورا کریں.
تو ڈاکٹر صاحب یہ جب انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تاجر برادری میں اعتماد پیدا ہو, تو کیا اس معاہدے سے اعتماد پیدا ہوگا تاجر برادری کے درمیان؟
میں نے آپ سے ایسا کیا نا کہ وہ تو اس کا ان پر اس پر عمل درآمد کا کوئی ارادہ نہیں ہے. بات دراصل انہوں نے یہ بھی کہا, حفیظ شیخ صاحب نے جو اصل بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وہ آدمی جو صاحب حیثیت ہے وہ ٹیکس دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ نے ہر صاحب حیثیت پر ٹیکس لگا دیا ہے یا آپ نے چھوٹ دی ہے؟ اگر قانون میں آپ نے چھوٹ بھی دی ہے طاقتور طبقوں کو, زرعی شعبوں کو, دوسرے شعبوں کو, تو یہ جو تاجر ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ایگریکلچر پہ آپ ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس ایمنسٹی آپ لے کے آتے ہیں اس پہ, پراپرٹی پر 1.5% پر اس کو معافی دے دیتے ہیں, کالے دھن کو آپ کو سفید کرتے چلے جا رہے ہیں, تو اپنے ضمیر کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ہمارے اوپر ہر پاکستانی پر جی ایس ٹی لگا دیا اور ہم جو یہ پیسہ دے رہے ہیں یہ ملک کی ترقی پر نہیں, یہ ان خرچوں پر خرچ ہوگا جو پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہوئے. تو میرا آپ سے کہنا یہ کہ پہلی بات تو حفیظ شیخ نے یہ کہی تھی کہ ہر ساتھ میں حیثیت آدمی ٹیکس دے, وفاق کہہ رہے ہیں ہم بھی نہیں لگائیں گے تو وہ دے گا کون؟ تو یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ٹیکسوں کا منصفانہ نظام نہیں آتا تو جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں یا نہیں دے رہے احتجاج کر کے ان کے مقصد حل ہو جاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ ہوا, بڑی اہم مثال ہے کہ جو صنعت کار اور تاجر بڑے تھے وہ چیف آف آر ڈی اسٹاف سے ملے, اس کے 24 گھنٹے کے اندر لیب کے چیئرمین جو ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ٹیکس کی چوری کے جتنے مقدمات تھے ہم وہ واپس لے کے ایف ڈی آر کو دے رہے ہیں اور آئندہ کوئی مقدمہ ٹیکس چوری کا ہم نہیں دیکھیں گے. اب میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ٹیکس چوری اور مراد جو غیر ضروری ہیں ان کے نقصانات کا حجم کرپشن کے نقصانات سے زیادہ ہے. جو پاکستان کے سب سے بڑی اینٹی کرپشن باڈی ہے اگر وہ یہ کہتی ہے ہم ٹیکس چوری کے نہیں دیکھیں گے تو پھر وہ کیا دیکھیں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے, بینکوں کے ڈیفالٹس نہیں دیکھیں گے. تو میرا کہنا یہ تھا کہ جب تک یہ غیر منصفانہ نظام ہے اور لوگوں کو یہ پتا ہے کہ حکومت کی رک نہیں ہے, وہ ان کو مطالبات کے آگے جھک جاتی ہے تاجروں کے آگے, صنعت کار اسٹاک ایکسچینج والے, تو اسی طریقے سے یہ چلتا رہے گا اور ہم قرضے دے کے گزارا کرتے رہیں گے. ابھی نتیجہ آپ نے دیکھا کہ بچتوں کی شرح ہماری گر گئی, ٹیکسوں کی وصولی ہماری گر گئی, قرضے ہمارے بڑھ گئے, افراط زر ہمارا بڑھ گیا اور گروتھ ریٹ جو ہے وہ سلو ہو گیا. اور ابھی جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے معیشت کا, بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, بھوٹان, مالدیپ, ان سب سے نیچے چلا گیا افغانستان. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ لیپا پوتی کر کے اس قسم کے سودے کر لیے, معاہدہ کر لیے, یہ کوئی معاہدہ وعدہ نہیں ہے, یہ تو انہوں نے ٹائم گین کر لیا ہے. پرائم منسٹر کو بتا دیں گے مبارک جناب یہ ہو گیا, کل کو آپ بیان دیکھ لیجیے گا کہ وہ کہیں گے جی آئیڈینٹی کارڈ کی شرط آؤٹ آف کوشچن ہم نہیں دیں گے. تو وہ آپ کے قانون نہیں بنایا جو حفیظ شیخ نے کہا تھا, آپ پہلے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں اس کے بعد آپ کی ریٹ قائم ہوگی, لیکن آپ کنسیشن دیتے رہے تو یہ معیشت جو ہے مشکلات کا شکار ہوگی. تو اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ بالکل بےمانی بات ہے, اس میں حکومت نے کچھ دیا ہے ان کو, ان سے کچھ لیا نہیں, صرف وعدہ دیا ہے جس کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے.
ہمارے ساتھ یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر آصم اللہ بخش صاحب نے جو کہ ایک پولیٹیکل انالسٹ ہیں اور رائٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ پاکستان کی جو اس وقت بین الاقوامی امیج ہے اس میں کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے, خاص طور پر ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں یہ جو احتجاجات ہیں یا جسے دھرنا کہیں, آزادی مارچ کہیں, لانگ مارچ کہیں, لوگ نظر آتے ہیں ڈنڈے لیے ہوئے, یہ امیجز پاکستان کی ایبلٹی کو ٹو گین سم اکنامک گولز کس حد تک کو نقصان پہنچا سکتی ہیں؟
دیکھیے احتجاج تو ہر سولائز معاشرے میں بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل معاشرے میں بھی, ڈیموکریسیز میں بھی ہوتا ہے, اور آج کل اگر آپ ٹی وی دیکھیں تو ہر جگہ جو ہے
احتجاج سے خطے نظر, جب آپ کو ڈنڈا بردار لوگ نظر آئیں گے تو کیا امیج جائے گا آپ کا؟
میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اصل احتجاج میں چیز یہ ہوتا ہے کہ یہ تشدد کا رنگ کر لیتا ہے, توڑ پھوڑ اس سے جلاؤ گراؤ کے معاملات کر ہوتے ہیں. اگر وہ چیزیں ہونی شروع ہو تو پھر وہ ایک افراتفری ہے, کیوس کا ایلیمنٹ ہو جاتا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ پھر وہ جو مارکیٹ میں کانفیڈنس ہے یا سرمایہ کار کا جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہوتا ہے. ابھی جو ہو رہا ہے احتجاج, اس میں آپ نے ڈنڈا بردار کا ذکر کیا, وہ ہے, لیکن ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک کہیں سے نقش امن کی کوئی ایسی بات نہیں آئی سامنے, بلکہ لاہور میں تو بار بار یہ چیز دکھائی جا رہی ہے کہ وہ میٹرو چل رہی ہے, کیونکہ لاہور کی تو یہ روایت رہی ہے کہ وہ ایک جو محروم طبقات ہیں یا نابیناؤں کا ایک ہوتا تھا یہاں پہ, تو وہ بھی میٹرو کو روک دیتے تھے. تو یہاں پہ میٹرو چل رہی ہے, جلسہ بھی وہ ہو رہا ہے, وہ جلسہ پھر ختم ہو کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا. تو باغی نظر میں تو اس موجودہ جو احتجاج ہے اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے آپ بزنس ایکٹیویٹی روکنے کا ڈائریکٹلی کچھ آپ الزام دے سکیں, یا توڑ پھوڑ کا, یا کسی ایسی چیز کا جسے سندھی کا آپ انسر کہہ سکیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسی چیزوں میں یہ پوٹینشیل باہر موجود رہتا ہے کہ کسی بھی یہ جو ہے معاملہ جو ہے ہاتھ سکڑ جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر جو ہیں وہ دارالحکومت یا اسلام آباد کے ارد گرد جو ہیں وہ رکھے ہیں. یہ وہ کنٹینر ہیں جو مولانا صاحب کے دو چار کنٹینرز کے جواب میں رکھے گئے ہیں. اب یہ جو کنٹینر رکھے گئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, یہ وہ ہیں جن پہ جو پاکستان کی برآمدی پروڈکٹس ہیں وہ جانی تھی باہر, جن کی وجہ سے ڈیلیز ہو رہے ہیں, یہ سارے وہاں پہ پڑے ہیں, کوئی چیز جو ہے وہ پورٹ سٹی تک جا نہیں پا رہی, ڈیلے وہ جو ہے چیزیں شپمنٹس ایئر ہو رہی ہیں, تازہ تر کا پریشان ہے. یہ وہ چیز ہے جو اس تمام تر پر امن احتجاج کے باوجود پاکستان کی مارکیٹ میں پاکستان کی ڈلیور کرنے کے پوٹینشیل پہ جو ہے وہ سوالات اٹھاتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ڈائنامکس ہوں پولیٹیکل کنفرنٹیشن کی, وہ اس سطح تک نہ جائیں کہ اس میں ایکسپل اوور افیکٹ کا جو خدشہ ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ جب بھی ایسا ہو, کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ آیا یہ پرابلم پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ سب جو باہر کی مارکیٹس ہیں باہر کے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پرابلم پیدا ہونے کا امکان ہے یا نہیں ہے. جہاں پہ امکان نظر آئے گا وہاں سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو مختلف کشمکش کی کیفیت چل رہی ہے, تاجر ہیں, پولیٹیکل سین پہ کشمکش ہے, یہ چیزیں جو ہیں ان کو ایز آؤٹ ہونا چاہیے, ان کو سیٹل ہونا چاہیے, تاکہ یہ جو لوگوں کا اعتماد ہے پاکستان کی پرامن صورتحال میں یا پرامن صورتحال کے تسلسل میں یا داخلی استحکام میں, اس میں اضافہ ہو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نیمے دروں نیمے بروں کی کیفیت میں رہیں گے, جسے ایک انسرٹن سچویشن کہا جاتا ہے, اور پھر اس نے ہمیں اکانومی جو ہے اس میں سفر کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اس وقت حالات ہو رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پس پردہ ایسی کوششیں نظر آتی ہیں جو ڈس انگیج کرنا چاہتی ہیں بہت سے ایسی کنفرنٹیشنل سچویشن سے, جس سے ہم نے پچھلے سال ایک سال ڈیڑھ سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سامنا رہا ہے. اس میں آپ کے بارے نواز شریف صاحب کی ضمانت کے معاملات لینے, یا تاجروں سے تھوڑا اسپیس لینے کی بات ہو, یا دیگر بھی جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے, یا گورنمنٹ کے جو خیر خواہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں نارملسی کی طرف بڑھیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر سچویشن اکانومی کے لیے بہتر ہوگی, لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک وہی بات ہے کہ غیر یقینی کی کیفیت ہے. تاجروں سے معاملہ تین مہینے کے لیے پیچھے ہوا ہے, اب مولانا فضل الرحمان اسلام آباد جا رہے ہیں, وہاں کیا ہوگا وہ ایک کوشچن مارک ہے. جہاں پہ اس قسم کے سوالیہ نشان بار بار ہوں کہ اگلے ہفتے کیا ہوگا, اس سے اگلے ہفتے کی کسی عدالتی کاروائی میں کیا ہوگا, اس کے بعد وہ فلاں ایک موقع آ رہا ہے یا فلاں ایک جلسہ آ رہا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا, تو پھر وہ صورتحال درست بنتی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اکانومی کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ بہتر جو صورتحال ہے وہ قائم رہے, اور اس کے لیے داخلی استحکام کا تسلسل جس میں یہ ایسے لینڈ مارک نہ ہوں کہ اگلے ہفتے کیا ہوگا یا چھ ماہ بعد کیا ہوگا یا دو مہینے بعد کیا ہوگا, ان چیزوں سے جو ہمیں آگے نکلنا ہوگا.
ہمارے ساتھ رجیہ ڈاکٹر شاہد صدیقی, یہ بتائیے کہ میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے حکومت کے کئی ترجمانوں کو کوشش کی رابطہ کرنے کی کہ وہ آئیں اور پروگرام میں حکومت کا موقف دیں, لیکن بدقسمتی سے کوئی دستیاب نہ تھا. اب ڈاکٹر شاہ صدیقی یہ بتائیے کہ جیسے میں نے ابھی گفتگو کی تھی کہ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کی پوزیشن, انٹرنیشنل سینریو میں پاکستان کی پوزیشن, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس اپنی امیج کو بہتر کرنے کے لیے.
بہت شکریہ. لیکن میں آپ اگر اجازت دیں تو ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں. جو ڈسکشن کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ 2018 کا جو فائنینشیل ایئر تھا
جی,
نواز شریف کے یا پی ایم ایل این کا آخری سال تھا, اس میں جو پاکستان میں فورن ٹوٹل انویسٹمنٹ باہر سے آیا تھا وہ تھا 5,700 million dollars. اور 2019 میں جب تو مارچ نہیں ہو رہا تھا, ٹوٹل جو بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے وہ آئی ہے 250 million dollars, یعنی 98% کمی ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنا پرسپشن یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے 5,700 million سے 250 million رہ گیا, جبکہ کوئی ایسی جو ہے وہ بڑی ہنگامہ رہی یا طوفانی کیفیت نہیں تھی. بس ہیونگ سیڈ دیٹ, ایف اے ٹی ایف کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کو جو انہوں نے توسیع کی ہے فروری 2020 تک, اس کا جو اعلانیہ ہے اس کا لہجہ انتہائی سخت ہے, دھمکی آمیز ہے, اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر 2020 تک فروری تک پاکستان نے اس پر صحیح عمل درآمد نہیں کیا تو وہ سخت ترین ایکشن لے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو تین باتیں بتا دوں. نمبر ایک, پاکستان اگر پاکستان اس پر سنجیدگی سے عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر شاید پوری طرح نہ کر سکے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا فروری 2020 میں, نمبر ایک. نمبر دو, زیادہ امکان یہ ہے کہ گرے لسٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا مزید تاکہ پاکستان کے اوپر یہ تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہے. اور تیسرا یہ کہ اگر کسی وجہ سے ہم کو گرے لسٹ سے نکال دیا تو اس کے چند ماہ بعد جو ہے وہ دوبارہ پاکستان کو گرے لسٹ میں لے آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان ابھی نہیں کر رہا اور ایف اے ٹی ایف نے ان کی طرف سے جو ہے چشم پوشی کی ہوئی ہے مختلف وجوہات کی بنا پر. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ جو چوری کا پیسہ ہوتا ہے یا جائز پیسہ ہوتا ہے اس سے میں ڈالر خریدتا ہوں, اس کو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہوں اور پاکستان کے قانون کے تحت وہ پیسہ باہر جا سکتا ہے, وہ تو وائٹ ہو گیا, یہ تو کلیئر کر منی لانڈرنگ ہے. اور 160 billion dollars پاکستان سے 23 سال میں چلا گیا, جو ہمارے قرضوں سے جو ٹوٹل قرضے ہیں اس سے بہت کم ہے, اور حکومت اس رستے کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے ابھی تسلیم کی ہے کہ اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے, انڈر انوائسنگ بھی ہو رہی ہے, اوور انوائسنگ بھی ہو رہی ہے, یہ بھی اسی کے زد میں آتے ہیں. تیسری بڑی چیز جو ہے ہماری جو معیشت چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ریمیٹنسز کے اوپر, اور ریمیٹنسز کا ایک حصہ ہنڈی حوالے کے ذریعے پیسہ باہر جاتا ہے چوری کا اسمگلنگ کا. وہ جب ریمیٹنس آ جاتی ہے تو قانون پاکستان نے یہ بنا دیا ہے کہ ایف آئی اے آئی ایس آئی کوئی اس کو انٹرفیئر نہیں کر سکتا, یہ پیسہ کون بھیج رہا ہے سوائے ایف بی آر کے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایف بی آر کی ریپوٹیشن کیا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی منی لانڈرنگ ہے, اور لیکن ابھی انہوں نے چشم پوشی کی ہوئی ہے. تیسری بات یہ کہ جو ہم نے احکامات دیے ہیں اس پر عمل درآمد کی رفتار بہت سست ہے, تو مجھے جو خدشہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کریں گے ابھی فروری میں, اس کے بعد ایک اور تلوار ہمارے اوپر لٹکائی جائے گی. اور اگر یہ چیزیں ہم ٹھیک نہیں کرتے, جس کے لیے یہ پاکستان کی جو معاشی پالیسیز ہیں 90% اسٹرکچرل تبدیلیاں اگر نہیں کرتے, تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں قوم کو کہ جو سن رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں آئیں گے. اور یہ تمام چیزیں, یہ اسمگلنگ ہے, جو ریمیٹنسز ہیں, اور جو پیسہ باہر ٹرانسفر ہو رہا ہے. ابھی دیکھیے میں باہر گیا تھا, یوروپ میں گیا ہوا تھا, وہاں میں نے ماہرین سے ڈسکس کیا کہ بھائی ہمارا چوری کا پیسہ یہ آپ واپس کیوں نہیں کر دیتے. تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کو کر دیں گے, پہلے یہ بتائیے کہ جو چوری کا پیسہ ہمارے یہاں ہے آپ نے تو اس کو ایمنسٹی دے دی, پاکستان حکومت نے ابھی دے دی کہ جی پاکستان لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سیریس کم ہے لینے کے لیے, نمبر ایک. دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان میں جو چوری کی پراپرٹیز ہیں ان کو آپ نے 1.5% پر ایمنسٹی دے دی, اور ہم سے کہتے ہیں آپ پیسہ دے دیں, ہمیں انفارمیشن دے دیں. تو آپ بھی سیریس نہیں ہیں, پہلے تو آپ اپنی ضبط کریں, پھر ایمنسٹی ہمیں دی کیوں ہے آپ نے چوری کے پیسے کو, تو وہ بھی پھر سیریس نہیں ہے دینے کے لیے. تو میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں طاقتور طبقوں کے جو ہے وہ مفاد میں. امریکہ کو چونکہ ابھی افغانستان میں ہماری ضرورت ہے, تو وہ ایف اے ٹی ایف اتنی چیزوں پہ نہیں جا رہا جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. تو یہ خطرات وہ ہیں جس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے, اور بغیر میجر ریسٹرکچرنگ آف دی اکنامک پالیسی یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں. تو اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھا لیں, تو ورنہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑے خطرات ہیں. اور جیسے میں نے فروری میں کہا کہ ہمیں یہ باہر نہیں نکالیں گے بلکہ ہمیں ایکسٹینڈ کریں گے.
ڈاکٹر آصف اللہ بخش, کیا جو اس وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں آپ کو کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کیا کسی ذمہ دار قوم کی ذمہ دار پولیٹیکل پارٹیاں، ذمہ دار سیاسی لیڈر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو یہاں ہو رہا ہے؟
دیکھیے، ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس قوم کا سارا جو انحصار ہے یا اس کا انتظار ہے وہ کسی ایسے سورس سے پیسہ آنے میں ہے جس سے آنے کی کوئی توقع نہیں ہے. وہاں پہ اکانومی کا، پالیٹکس کا آپ سیریسنیس کا اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہے آگے کا کہ ہم نے اکانومی کو آج سے دو سال بعد ہم کہاں دیکھتے ہیں، گروتھ ریٹ کیا دیکھتے ہیں، ہماری انکمز کیا ہوں گی، ہماری پرچیزنگ پاور پیریٹی کیا ہوگی، آج سے چار سال بعد کیا ہوگی، ہماری جو کرنسی ہے اس کی اسٹیبلٹی کہاں پہ ہوگی، ہماری ایکسپورٹس کیا ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ٹوٹل اس پہ 200 بلین ڈالر وہ پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے، اتنی وہ عمارتیں لوگوں کی باہر کھڑی ہیں، اتنے پیسے وہ فلانے پولیٹیکل لیڈر سے نکل آئیں گے، اتنے مجھے آپ بتائیے دنیا میں کسی جگہ یہ تین ہی اکنامک ماڈل میری نظر میں اب تک ہیں. ایک وہ جو سچ مچ کے اکنامک ماڈل ہے جو امریکہ وغیرہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اکانومی بہتر کرنی ہے، اسپینڈنگ بہتر کریں تاکہ ڈیمانڈ بڑھے اور اس سے پروڈکشن بڑھے، تو یہ پازیٹو سائیکل. ایک آئی ایم ایف کا ماڈل ہے کہ ہر چیز روک دیں، صرف اپنی بیلنس شیٹ برابر کریں، انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیں، کرنسی کا ریٹ گھٹا دیں، ڈسکاؤنٹ ریٹ وہ جو اپنا ٹیکسز ہیں بڑھا دیں، یوٹیلیٹیز بڑھا دیں تاکہ وہ خرچ اور وہ آمدن جو ہے وہ کسی طور بیلنس ہو جائے. یعنی کہ نہ خرچ کر کے آپ وہ بیلنس کر لیں لیکن اس سے اکانومی سکڑ جاتی ہے جو ہے. اور تیسرا جو میں اپنا دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ لاٹری نکل رہا ہے، ہم لاٹری کی مینٹیلٹی میں چلتے جا رہے ہیں کہ وہاں سے 9 ارب ڈالر نکل آئیں گے، 10 ارب، اس طرح نہیں ہوگا. ہم بہت بری طرح پھنستے چلے جائیں گے. ہمیں اکانومی کا سائز بڑا کرنے کا سوچنا ہوگا. اس کے لیے جیسے میں کیا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اکراس دی بورڈ ایک بہتر پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. جو گورننس کے اسٹرکچرل ریفارمز ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہے. ان کے لیے آپ دیکھیے نا، ہماری اسمبلی میں کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی، آرڈیننسز پہ آرڈیننس آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہاؤس ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے، وہ فنکشن نہیں کر رہا. بیسک جو ملک کے مفاد کے لیے جو چیزیں چاہیے یا جو قوانین چاہیے ان پہ ہی اتفاقی رائے نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں. جب اس طرح کی ایک افراتفری کی سچویشن ہوگی، وہ ڈائریکشن سمت بھی اس میں نہیں ملتی، ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں معاملات. جب ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں تو آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں بیوروکریسی کام نہیں کرتی، وہ بالکل ہاتھ روک لیتے ہیں کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب اس کا کیا رزلٹ نکلے گا جس کے بعد ہم کام کریں. تمام جو اطلاق ہے پالیسیوں کا، ان کا بننا ہے، وہ سب ایک جگہ رک جاتا ہے. یعنی ایک ٹوٹل جمود کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور اس پہ آپ جتنا مرضی شور مچا لیں کہ فلاں جگہ سے پیسے آ جائیں گے، فلاں سے ہم لے لیں گے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو مجھے جو اصل فکر یہ ہے کہ اب بنیادی جو اتفاق رائے ہے جو ملک چلانے کے لیے ہر ملک میں موجود ہوتا ہے، چاہے اپوزیشن اور حکومت میں جتنی مخالفت ہو ہمارے ہیں، وہ بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے. اور اس صورتحال میں کسی طرح بھی ایک اس طرح کا ملک نہیں چل سکتا جس میں مختلف رائے جماعتیں ہوں یا مختلف خیال لوگ ہوں. ان کو ایک کامن منیمم ایجنڈا جو بیسک ہے اس پہ متفق ہونا پڑتا ہے، جو مجھے اس وقت نہیں لگ رہا. اور یہ بات میری نظر میں سب سے زیادہ تشویشناک ہے.
ڈاکٹر شاہ صدیقی، کا آخری بات یہ اور بتائیے کہ اگر آپ کو حکومت کو آئندہ 2 سال کے دوران معیشت کو بہتر بنانے کے لیے 2 یا 3 ایڈوائسز کرنی پڑے، مشورے دینے پڑے، تو آپ کیا دیں گے، کیا کہیں گے؟ میرے پاس 1.5 منٹ ہے.
آپ نے مجھ سے پوچھا نا؟
جی ہاں.
تو پہلا تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق وفاق اور چاروں صوبے یہ قانون سازی کریں کہ مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے تک کی جو آمدنی ہے سالانہ، اس پر کوئی ٹیکس نہیں، اور اس سے زیادہ جس پر بھی آمدنی ہے اس کو ایکسیکٹلی ٹیکس دینا ہوگا اور حکومت کو لینا ہوگا، قانون بدلنا ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو، یہ سب جی ایس ٹی ہمارا 17% ہے جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، برآمدات نہیں ہو رہی، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے، اس کو آپ 5% پر لے آئیں. اور پیٹرولیم مٹی جو ہے، اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ ختم کر دیں تاکہ مہنگائی کم ہو اور کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو. دوسری چیز یہ ہے. تیسرا یہ کہ جو ٹرانسفر آف کیپیٹل قانونی طریقے سے ہو رہا ہے اس کو روکیں. اور آخری میری سفارش یہ ہوگی کہ ٹیکسوں کے شعبے میں، پاور سیکٹر میں اور لیبر کی پیداواریت بڑھانے کے لیے اسٹرکچرل اصلاحات کریں. اگر یہ اصلاحات تینوں یہ جو میں نے بتائی ہیں کر لیتے ہیں تو میں یہ ضمانت دے سکتا ہوں کہ 2 سال کے اندر پاکستان کا گروتھ ریٹ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال سے آگے چلا جائے گا.
بہت شکریہ.
اگر ہمارا جو ہے وعدہ رہ جائے گا اور روزگار کے مواقع آئیں گے، لیکن اگر طاقتور طبقوں کے مفاد کے لیے جیسے 25-30 سال.
بہت شکریہ ڈاکٹر صدیقی جی. ڈاکٹر عاصم اللہ وقت صاحب، ڈاکٹر شاہ صدیقی صاحب، دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے پروڈیوسر تھے انیم ہرٹ گل، اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. یورپ کے انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 23 قانون سازوں کے ایک وفد نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ مکمل کر لیا ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعتیں اس دورے پر تنقید کر رہی ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
یورپ کی انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 23 قانون سازوں کے ایک وفد نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے. وفد کے ارکان نے شوری زدہ ریاست کی زمینی صورتحال کا بنفس نفیس جائزہ لینے کے لیے بدھ کو لگاتار دوسرے دن دارالحکومت سری نگر میں سرکاری عہدیداروں، مخصوص سیاسی جماعتوں کے نمائندوں، سیاحت کی صنعت سے وابستہ تاجروں، سول سوسائٹی گروپس کے ارکان اور صحافیوں سے ملاقاتیں کیں. وفد سے ملاقاتیں کرنے والوں کا انتخاب سرکاری اداروں نے کیا تھا. سرینر سے واپسی سے پہلے وفد کے ارکان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ مقامی سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تاہم وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بھارتی حکومت کی طرف سے کی جا رہی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے جس کا کلا کما کرنا ناگزیر ہے اور اس سلسلے میں تمام ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ تمام آپسی مسائل کو حل کرنے کے لیے پرامن بات چیت اور افہام و تفہیم کا راستہ اپنائیں. یورپ کی 11 ملکوں سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ کا بھارتی زیر انتظام کشمیر کا یہ مکمل طور پر گائیڈڈ ٹور تھا، جو بھارتی ذرائع ابلاغ کے ایک حصے کی شدید نقطہ چینی کا ہدف بن گیا ہے. اس کی ساخت، غیر جانبداری اور افادیت پر حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے بھی سوال اٹھائے گئے ہیں. سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے استفسار کیا ہے کہ ایک طرف نریندر مودی حکومت نے ملک کی حزب اختلاف کی جماعتوں اور یہاں تک کہ بھارتی پارلیمان کے اراکین کے وادی کشمیر جانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن دوسری جانب غیر ملکی ممبران پارلیمنٹ کو نہ صرف سرینر کا دورہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کا انتظام و انصرام خود حکومتی اداروں نے کیا ہے. وفد کی آمد کے بارے میں چند مقامی کشمیریوں کے تاثرات.
ہمارے لیے کوئی اچھا سوچتا نہیں، اگر یہ ڈیلیگیشن آئی ہے، اگر انہوں نے گراؤنڈ لیول پہ کچھ دیکھا ہے تو انہوں نے وہاں یہ پازیٹولی ادھر بتانا ہوگا کہ یہاں کیا حالات ہیں، کس طرح کیا ہے. ہمارے کشمیریوں کے جتنے بھی حالات یہاں، میں کہوں گا 30 سال سے میں نے خود دیکھا ہے، ایک انوسنٹ ہی مر جاتا ہے.
وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایکسس ملے عام لوگوں تک، کیونکہ ان کو ایکسس ملا نہیں، ان کو ایکسس دیا نہیں گیا، اس لیے وہ واپس چلے گئے. اس لیے اس وفد کا کوئی مطلب نہیں رہتا، اس سے کوئی چینج نہیں آئے گی.
تاہم بھارتی حکومت کے ترجمان نے پیر کو کہا تھا کہ کشمیر میں حالات آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہیں اور زندگی کی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں. خود بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وفد کے ارکان کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد امید ظاہر کی تھی کہ وفد کا جموں کشمیر سمیت ملک کا یہ دورہ صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے میں فائدہ مند ثابت ہوگا. 5 اگست کو نئی دہلی کی طرف سے جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقے بنانے کے اقدام کے بعد یہ کسی بھی غیر ملکی وفد کا سرینر کا پہلا دورہ تھا. لیکن نئی دہلی میں یورپین یونین کے سفارت خانے نے پیر کو ایک بیان جاری کر کے یہ وضاحت کی کہ وفد کے اراکین بھارت میں ان کی نجی حیثیت سے ہیں، نہ کہ کسی سرکاری وفد کے حصے کے طور پر. وفد کی سرینر میں آمد کے ساتھ ہی وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے. کئی مقامات پر حفاظتی دستوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس استعمال کی، جس کے بعد ان کے اور پتھراو کرنے والے ہجوموں کے درمیان جھڑپوں کا تازہ سلسلہ شروع ہو گیا. حفاظتی دستوں نے سنگ باری کرنے والے نوجوانوں پر چھرے والی بندوقیں بھی استعمال کیں، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے. تاجروں نے بدھ کو لگاتار دوسرے دن بھی از خود کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رکھیں. اگرچہ 5 اگست کے بعد وادی میں معمولاتی زندگی درہم برہم ہے، سری نگر اور وادی کے بعض دوسرے شہروں میں دکاندار صبح کے اوقات میں 3 سے 4 گھنٹے تک دکانیں کھلی رکھتے ہیں، لیکن گزشتہ 2 دن سے بازار مکمل طور پر بند ہیں اور سڑکوں پر چلائے جانے والی نجی گاڑیوں کی تعداد میں بھی نمایاں کمی دیکھی گئی. اس دوران وادی کشمیر کے جنوبی ضلع کلگام میں نامعلوم مسلح افراد نے 5 غیر مقامی مزدوروں کو گولی مار کر ہلاک اور ان کے ایک ساتھی کو شدید طور پر زخمی کر دیا. ہلاک اور زخمی ہونے والوں کا تعلق بھارتی ریاست مغربی بنگال سے ہے اور یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ جنوبی کشمیر میں گزشتہ 17 دن میں پیش آنے والا اپنی نوعیت کا 6ٹا واقعہ ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔